الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سجد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله صدق الله العظيم قابل قدر علماء ذوی الاحترام و حاضرین سنی اجتماع السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں آیہ کریمہ کی جس حصے کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا اس کے متعلق کچھ معروضات پیش کرنے سے پہلے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں جس طریقے سے میں پڑھاؤں اسی طریقے سے بآواز بلند درود و سلام کا نذرانے عقیدت پیش کریں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ
الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ
الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ
الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ
الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ
الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ
الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ
الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ
وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله
وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله
صلى الله تعالى عليك وسلم
صلى الله تعالى عليك وسلم
جان ہے عشق مصطفی روز فزو کرے خدا جس کو ہو درد کا مزہ نازِ دوا اٹھائے کیوں
سبحان اللہ
وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے
سبحان اللہ سبحان اللہ
میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں مجھ سے پیشتر آپ اعلی حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت سے متعلق ایک ایمان افروز خطاب سماعت فرما رہے تھے میں بھی چاہوں گا کہ آج اعلی حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت امام احمد رضا خان محدث بریلوی علیہ الرحمت والرضوان کے اس احسان کو آپ تک پہنچاؤں جو انہوں نے شرق سے لے کر غرب اور شمال سے لے کر جنوب تک بسنے والے انسانوں پر کیا ہے میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اعلی حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت کی ذات وہ عظیم ذات ہے جنہوں نے محبت رسول میں تڑپنا سکھایا جنہوں نے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کا سلیقہ عطا فرمایا اور انسان کے دل و دماغ میں دنیاوی بسنے والی محبت اور فنا اور برباد کر دینے والی محبت کو نکال کر اپنے آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق کو مضبوط کرنے کا درس عطا فرمایا آج دنیا کی سچویشن یہ ہے کہ زمین پر بسنے والے ہر ایک شخص کی اگر فکر کا جائزہ لیا جائے تو آپ اس فکر کو محسوس کریں گے کہ موجودہ دور کا انسان مال اگر مل جائے کسی غریب کو تو ایک غریب اللہ کا شکر ادا کرتا نظر آتا ہے کہ وہ غربت کی چکی میں پیسا جا رہا تھا، اب غربت کی وادیوں سے نکل کر سرمایہ کی فراوانی اس کے پاس موجود ہے، اس کی نگاہوں کے اندر مال ضروری تھا، اسے اپنے بچوں کی تعلیم کے لیے مال کی ضرورت تھی، دنیا کی آسائشوں کے حصول کے لیے مال کی ضرورت تھی، تو مال کے مل جانے کے بعد وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے کہ اے میرے کریم تیرا احسان ہے کہ تُو نے مجھے مال عطا فرمایا۔ ایک ایسا شخص جس کی شادی کو کئی عرصہ گزر چکا ہو لیکن اگر اس کے گھر بچے کی ولادت نہیں ہوتی تو کرب و اضطراب کی وادیوں سے وہ گزرتا ہے، اور کچھ سالوں کے بعد جب اس کے گھر بچے کی ولادت ہوتی ہے تو وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے کہ میرے کریم تیرا احسان ہے کہ تُو نے مجھے اولاد عطا فرمائی۔ ایک بچہ اسکول، کالج یا دارالعلوم کے اندر اپنی زندگی کے لمحات گزارتا ہے، سال بھر وہ تعلیم میں گزارا اور اس کے بعد جب اس کا رزلٹ پاس کی شکل میں آتا ہے تو وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے کہ مولا تیرا شکر ہے کہ تُو نے مجھے کامیابی سے ہمکنار فرمایا۔ جھوپڑ پٹی میں رہنے والا، کرائے کے مکان میں رہنے والا ایک شخص اگر اس کے پاس اتنی دولت آ جائے کہ اس دولت کے بل بوتے پر وہ ایک اچھا مکان خرید لے، فلیٹ خرید لے، بنگلہ خرید لے، تو وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے کہ میرے کریم نے مجھے یہ عطا فرمایا، اس لیے کہ مکان اس کی ضرورت تھی۔ ایک بچی بن بیاہی اپنی زندگی گزار رہی ہے، ماں باپ کے سر پر اپنی کنواری بچی کا ٹینشن ہوتا ہے، اور جب وہ بچی کا رشتہ ہو جاتا ہے شادی کر کے وہ بچی اپنے سسرال پہنچ جاتی ہے تو ماں باپ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ پتہ یہ چلا غربت کی وادی سے نکل کر اگر انسان کے پاس سرمایہ آ جائے تو وہ سرمایہ کے ملنے پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، بچی کی شادی ہو جائے اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، دولت مل جائے اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، امتحان میں کامیابی میسر ہو جائے اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، زمین میسر ہو جائے اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، ایک دکان تھی کئی دکانیں اگر ہو جائیں اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، طالب علم تھا محنت کیا ڈاکٹر کی ڈگری مل گئی اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، قرآن مقدس حفظ کر رہا تھا اور محنت کر کے مکمل حافظ قرآن بن گیا اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، عالم بن گیا اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ لیکن آؤ یہ ساری نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کرنا یہ ضروری تو ہے، لیکن امام احمد رضا سے پوچھتے ہیں کہ آپ ان باتوں پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں تو امام احمد رضا پکارتے ہیں وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہم تن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستا بنا،
سبحان اللہ، نعرہ
تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت اس بات پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، حمد بجا لاتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ہماتن کرم بھی بنایا، اور ہم غلاموں کے دلوں کے اندر اللہ کے رسول سے بھیک مانگنے کا سلیقہ عطا فرمایا۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، آج اگر زمین ملی ہے تو حضور کے صدقے میں، زمان ملا ہے تو حضور کے صدقے میں، چاند و سورج ملے ہیں تو حضور کے صدقے میں، ماں باپ ملے ہیں تو حضور کے صدقے میں، جنت ملے گی حضور کے صدقے میں، دوزخ سے بچائے جائیں گے حضور کے صدقے میں، قرآن ملا ہے حضور کے صدقے میں، اور رحمان بھی ملا ہے تو حضور کے صدقے میں ملا۔ تو جس کے صدقے میں سب کچھ ملا، اعلی حضرت کی نظر اس نعمت پر ہے، اور اس جانے نعمت کا نام ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کتنی عظیم سوچ عطا فرمائی. آپ شاعروں کے دیوان اٹھا کر کے پڑھ لو تو حمد باری تعالی بجا لانے والے شعرا کبھی آسمان کے حوالے سے اللہ کی تعریف کرتے ہیں, زمین کے حوالے سے اللہ کی تعریف کرتے ہیں, لیکن امام احمد رضا جب حمد باری تعالی لکھتے ہیں تو اللہ اکبر, اندازہ لگائیے, کہتے ہیں اللہ اکبر. جبریل امین علیہ الصلاۃ والتسلیم کے حوالے سے کہ اللہ اکبر, جبریل امین سے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے جبریل یہ بتاؤ کہاں سے آ رہے ہو؟ عرض کرتے ہیں ساری کائنات کا چکر لگا کے آ رہا ہوں. کیا دیکھا حضور؟ سب کچھ دیکھا. آپ جیسا حسین کسی کو نہیں دیکھا, اسی لیے اعلیٰ حضرت پکار اٹھے حمد باری تعالیٰ کے اندر, یہی بولے سدرہ والے چمنے جہاں کے تھالے سبھی میں نے چھان ڈالے, تیرے پائے کا نہ پایا, تجھے یک نے یک بنایا, تجھے حمد ہے خدایا.
سبحان اللہ سبحان اللہ.
میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, آج ہم اللہ کی نعمت کھاتے ہیں تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں, پانی پیتے ہیں اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں, زمین کا استعمال کرتے ہیں اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں, آسمان کے سائبان تلے زندگی کے لمحات گزارتے ہیں اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. امام احمد رضا نے بتایا اللہ اکبر, کیا خوب کہا, ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں پلاتے یہ ہیں. اندازہ لگائیے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت نے توجہ الی رسول ہمارے دلوں کے اندر پیدا فرمائی, اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور ان کا عشق ہی دنیا میں بھی کامیابی کی ضمانت ہے اور محشر میں بھی انہی کا عشق ہماری کامیابی کی ضمانت ہے.
سبحان اللہ سبحان اللہ.
اسی لیے قرآن کہتا ہے, توجہ چاہوں گا, قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنو آمنو باللہ ورسولہ, اے ایمان والو, توجہ سے سنیں, اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ. کافروں سے نہیں کہا جا رہا بھائی, کوئی بے نمازی ہے تو آپ کہیں گے چلو نماز پڑھو, لیکن کوئی نماز پڑھتا ہو تو آپ اسے تھوڑی کہیں گے نماز پڑھو. یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میرا کریم ایمان والوں سے کہتا ہے اے ایمان والوں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ. جب وہ ایمان والے ہیں تو پھر یہ کہنا کہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ کیا مطلب؟ جب ایمان والے ہیں تو پھر یہ کہنا کہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ تم نے زبان سے تو کہہ دیا کہ ہم ایمان لائے, لیکن ایمان صرف زبانی اقرار کا نام نہیں ہے, اللہ اور اس کے رسول کی جیسی محبت اور جو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتیں, جو مقام جو مرتبہ قرآن مقدس میں اللہ رب العزت نے بیان فرمایا ہے, اس مقام اور مرتبے کے اعتبار سے حضور کو مانو, اس اعتبار سے مانو. اور کسی بھی مکتبہ فکر کے کسی مولوی سے پوچھو کہ ایمان کی تعریف کیا ہے, ایمان کی ڈیفینیشن, ایمان کسے کہتے ہیں, بس یہیں سے اعلی حضرت کا عقیدہ ظاہر ہو جائے گا. ایمان کسے کہتے ہیں؟ آپ سے کوئی پوچھ سکتا ہے کل کوئی نان مسلم آ گیا اور پوچھا کہ آپ مومن ہیں تو بتائیے ایمان کسے کہتے ہیں, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید اتنے بڑے مجمع کے اندر سے کوئی صاحب کھڑے ہو کر کے ایمان کی تعریف بتا دیں کہ ایمان کسے کہتے ہیں، شاید، لیکن افسوس نہ کریں، میں آج آپ کو ایمان کی تعریف بتا دیتا ہوں، سیکھ کر کے جاؤ۔ اور سنی دعوت اسلامی صرف نماز، روزہ اور حج و زکات کا درس نہیں دیتی، بلکہ سنی دعوت اسلامی کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ سر خدا کی بارگاہ میں جھکے اور دل مصطفیٰ کی بارگاہ میں جھکے۔
سبحان اللہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت امیر سنی دعوت اسلامی۔
اب ایمان کسے کہتے ہیں؟ کسی بھی مکتب فکر کے مولوی سے پوچھو تو یہی جواب دیں گے، ایمان جو کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے لے کر کے آئے اس کا دل سے تصدیق کرنا، اس کا نام ہے ایمان۔ جو کچھ بھی حضور لے کر کے آئے، ان ساری چیزوں کا دل سے تصدیق کرنا، اس کا نام ہے کیا؟ بولیے، جو بھی اللہ کی طرف سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے اس کا دل سے تصدیق کرنا، زبان سے اقرار کرنا، اس کا نام کیا ہے؟ سمجھ گئے نا آپ؟ یہ یاد رہے گی نا تاریخ، بچے بھی یاد رکھیں، بڑے بھی یاد رکھیں، ضعیف بھی یاد رکھیں۔ اور تعجب کی بات ہے کہ ایمانیات کی تفصیل دیکھو، ان میں سے کسی ایک چیز کا بھی اگر کوئی انکار کر دے وہ مومن نہیں ہو سکتا، وہ کافر۔ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیره وشره من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، کسی ایک چیز کا بھی اس میں سے اگر کوئی انکار کر دے وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ اللہ پر ایمان، اس کے فرشتوں پر ایمان، اس کی کتابوں پر ایمان، اس کے رسولوں پر ایمان، موت پر ایمان، تقدیر میں بھلائی یا برائی جو کچھ بھی لکھی ہے اس پر ایمان، یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے، یوم آخرت پر ایمان، اور مرنے کے بعد اٹھائے جانے پر ایمان۔ توجہ سے سنیں، میں آج آپ کو مسلک اعلی حضرت بتا دوں، سمجھو اسے۔ یہ ساری چیزوں میں سے کسی ایک کا بھی اگر کسی نے انکار کیا وہ مومن نہیں۔ اب اعلی حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت اگر کہتے ہیں کہ رب قدیر نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو غیبگاہ نبی بنایا تو یہ عقیدہ بالکل درست ہے۔ کیسے درست ہے؟ ارے ہم کو ابتدائی اسی سے کر رہے ہیں کہ جتنی چیزوں پر ہم ایمان لائے اور ایمان رکھتے ہیں اللہ نے ان ساری چیزوں کو ہم سے چھپا کے رکھا، کوئی چیز ہم کو نہیں معلوم، دیکھا ہی نہیں ہم نے۔ اللہ کو مانتے ہیں، کس نے دیکھا ہے؟ مانتے ہیں یا نہیں؟ کس کے بتائے سے مانتے ہیں؟ حضور کے بتائے سے مانتے ہیں۔ فرشتوں کو ہم نے نہیں دیکھا،
لیکن ہمارا عقیدہ ہے کہ فرشتے ہیں.
کس کے بتائے سے مانتے ہیں؟ حضور کے بتائے سے مانتے ہیں.
رسولوں کو ہم نے نہیں دیکھا. مانتے ہیں. کیوں مانتے ہیں؟
اس لیے کہ حضور نے بتایا.
آسمانی کتابوں کو مانتے ہیں. کیوں مانتے ہیں؟
اس لیے کہ حضور نے بتایا. اگر کوئی یہاں یہ سوال کرے کہ مولانا یہ ساری چیزوں کا ذکر تو قرآن میں موجود ہے اس لیے قرآن کے بتانے پر ہم اس کو مانتے ہیں, میں اس سے یہ سوال بتاؤں پوچھوں گا کہ ذرا مجھے یہ بتا کہ جو قرآن آج قرآن ہے یہ کس نے بتایا؟
ارے قرآن کو قرآن بھی حضور نے بتایا.
ارے نادان, قرآن کو مانتا بھی ہے حضور کے کہے سے اور غیب کا انکار بھی کر رہا ہے.
اور یہی وجہ ہے
کہ قرآن کی انداز ترتیب کو دیکھو. سورہ بقرہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین, یہ کتاب متقیوں کے لیے ہدایت کی کتاب ہے.
اللہ کے علم میں یہ بات ہے کہ ایک زمانہ آئے گا کہ لوگ نماز روزہ حج و زکات چلے ان ساری چیزوں کو فوقیت دیں گے اور اس وجہ سے لوگ اپنے آپ کو متقی سمجھیں گے. تو اپنی زبان سے کوئی اپنے آپ کو متقی کہہ دے وہ متقی نہیں ہو سکتا,
لیکن قرآن جسے متقی کہے وہی متقی ہوگا. تو قرآن نے جب متقی کا پردہ چاک کیا اور بتایا کہ متقی کون ہے تو پہلی ہی صفت بیان فرمائی, الذین یؤمنون بالغیب.
نماز کا ذکر پہلے نہیں فرمایا, متقی درمیان میں ایمان اور پھر نماز کا ذکر. اس سے پتا چلا کہ اعلی حضرت نے پوری زندگی ایمان اس لیے مضبوط کرنے کی کوشش کی
کہ بے نمازی اگر مومن بھی ہے تو جہنم میں سزا کاٹنے کے بعد جنت میں چلا جائے گا, لیکن اگر نماز پڑھنے والا کوئی شخص ہے لیکن ایمان اس کے سینے میں نہیں تو ہمیشہ جہنم میں پڑا رہے گا.
اس لیے اعلی حضرت نے پوری زندگی ایمان کو مضبوط کیا اور تعلق بالرسول کو اسٹرانگ کرنے کی کوشش. پہلے فرما دیا اپنے منہ میاں مٹھو نہ بنو, تہجد گزاری اور چالیس دن کے چلے کے بعد اپنے آپ کو یہ نہ سمجھو کہ تم سے بڑا عبادت گزار دنیا میں کوئی نہیں ہے.
اس لیے کہ ایمان ہے تو عمل قبول ہوگا اور ایمان نہیں تو کوئی فائدہ نہیں. قرآن مقدس نے 42 مقامات پر اللہ رب العزت نے ایمان کے ساتھ عمل صالح کا ذکر فرمایا. عمل صالح اٹھا کر دیکھو, وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ وَأُنثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً. 42 مقامات پر میرے کریم نے ایمان کے ساتھ عمل صالح کا ذکر فرمایا. اس لیے پہلے ایمان مضبوط کرو.
اور توجہ چاہوں گا جو اب میں عرض کرنے جا رہا ہوں, پہلے دنیا بے عمل بنانے کی کوشش کی. مغربی قوتوں نے پہلے مسلمانوں کو بے عمل بنایا
اور جب مسلمان بے عمل ہو گیا
تو اب مسلمان کو بے عمل بنانے کی ضرورت نہیں. آپ سوسائٹی میں دیکھ سکتے ہیں کہ با عمل کتنے ہیں اور بے عمل کتنے ہیں.
اب لاکھوں کوشش چل رہی ہے وہ بے ایمان بنانے کی کوشش چل رہی ہے. اب بے ایمان بنانے میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, اس لیے اپنے ایمان کو مضبوط کرو. اور ایمان ہے کیا تو اعلی حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت کہتے ہیں, انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام, للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں پتہ یہ چلا, پہلے حضور کو مانو اور پھر حضور جس کو ماننے کے لیے فرما رہے ہیں اسے مانو. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, اللہ خالق ہو کر قرآن بھی نبی کے واسطے کے بغیر نہیں عطا فرمایا. یہ کیسا بندہ ہے کہ نبی کے واسطے کے بغیر خدا تک پہنچنے کی بات کر رہا ہے, وہ خالق ہو کر محبوب کے وسیلے سے دے رہا ہے, اور تو بندہ ہو کر کے رسول کے وسیلے سے خدا تک پہنچنے وسیلے کے بغیر خدا تک پہنچنے کی بات کر رہا ہے. اب آئیے ایمان کی یہ مختصر سی گفتگو سننے کے بعد مزید آگے بڑھتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایمان کی مٹھاس حلاوت اس کے حوالے سے فرمایا. رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, جس کسی میں یہ تین باتیں پائی جائیں اس نے گویا ایمان کی حلاوت پائی. کیا پالی اس نے؟ آپ سمجھ رہے ہیں نا میری بات؟ تو ایک مرتبہ بلند آواز سے درود شریف پڑھ دیجیے آپ. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائیہ و عافیت الابدان و شفائیہ و نور الابصار و ضیائیہ و علی آلہ و صحابہ و بارک و سلم صلاة و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جس میں تین باتیں پائی جائیں اس نے ایمان کی حلاوت پالی. یہ مسلم شریف کی حدیث ہے. اس میں پہلی بات, میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, جس بندے کو اللہ اور اس کے رسول سب سے زیادہ محبوب, یہ میں نہیں کہہ رہا, جس رسول کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں وہ رسول فرما رہے ہیں, جس کسی کو اللہ اور اس کے رسول سب سے زیادہ محبوب ہو اس نے ایمان کی حلاوت. اللہ اور اس کے رسول سب سے زیادہ محبوب ہوں. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, اللہ عز و جل کی محبت اس طریقے سے دل میں ہو کہ اللہ سے زیادہ کسی کو نہ چاہیں, اور رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل میں اس طریقے سے ہو کہ انسانوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر ہمارے دل میں کسی کی محبت نہ ہو. اگر یہ کیفیت پیدا ہو جائے تو سمجھ لینا اس نے ایمان کی حلاوت پالی, ایمان کی مٹھاس پالی. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, جو نقطہ عرض کر رہا ہوں زندگی بھر اسے یاد رکھنا اور اسے اچھی طریقے سے دل و دماغ میں بٹھانے کی کوشش کرنا. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, انسان کو جس سے محبت ہوتی ہے اس کی تعریف سن کر کے اچھا لگتا ہے یا برا؟ جواب دے. جواب جیسا چاہیے ویسا نہیں مل رہا ہے. اچھا لگتا ہے نا آپ کے سامنے, آپ کا بیٹا بہت ہی آپ کو محبوب ہے, کوئی آ کر کے آپ کے بیٹے کی خوب تعریف کرے, کیا کہنا آپ کے بیٹے کا؟ بڑا شریف بچہ ہے, بڑا نیک بچہ ہے, بڑا پرہیزگار بچہ ہے, بڑا مؤدب بچہ ہے، بڑا تعلیم یافتہ بچہ ہے، بڑا خلیق ہے، تو خوشی سے آپ کا چہرہ جو ہے کھل اٹھے گا، اس لیے کہ آپ کے دل میں آپ کے بیٹے کے لیے کیا ہے؟ محبت ہے۔ تو محبت کی ایک علامت یہ ہے کہ محبوب کا ذکر اچھا لگتا ہے، محبوب کی تعریف اچھی لگتی ہے، محبوب کی عظمت کا ذکر اچھا لگتا ہے۔ اب سنو، سنی جلسوں میں وہابی جلسوں میں سب سے بڑا فرق یہ ہے، وہاں سیرت کی بات تو ہوتی ہے، حضور کی صورت کی بات نہیں ہوتی، اور سنی جلسوں کے اندر حضور کی صورت کی بھی بات ہوتی ہے اور سیرت کی بھی بات ہوتی ہے۔
سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔
میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب یہ جو میں عرض کر رہا ہوں قرآن کی روشنی میں، آخر وہابیوں کے اور دیوبندیوں کے جلسوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نہ صورت کی ذکر ہوتی ہے، ذکر ہوتا ہے، نہ حضور کے دست کرم کے معجزات کا ذکر ہوتا ہے، نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین شریفین کے معجزے کا ذکر ہوتا ہے، نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جود و سخا کا ذکر ہوتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ یہ فکر اسلامی نہیں ہے، فکر یہودی ہے۔ میں قرآن کی روشنی میں عرض کروں گا، ہر ایک جا کر قرآن کھول کر کے اس آیت کی تفسیر پڑھ لے، میں پوری دنیا کو چیلنج کر رہا ہوں، پڑھ لے، اسے سمجھ میں آ جائے۔ عظمت مصطفیٰ چھپانا یہ یہودیوں کی عادت ہے۔ پہلے پارے میں جو آیت بتا رہا ہوں نوٹ کر لو، ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وانتم تعلمون۔ قرآن کہتا ہے حق کو مت چھپاؤ جو تم جانتے ہو۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ الکرام و ابنہ الکریم و بارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضور مفکر اسلام تشریف لا رہے ہیں،
کھڑے رہ کر کے نعرہ تکبیر، حضور مفکر اسلام، حضور مفکر اسلام زندہ باد، حضور مفکر اسلام زندہ باد۔
نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، عشق محبت، عشق محبت، حضور مفکر اسلام، حضور مبلغ اسلام، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عطائے حضور مفتی اعظم ہند، فیضان حضور حافظ ملت، فیضان حضور حافظ ملت، خلیفہ حضور مفتی اعظم ہند، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، میلاد مصطفیٰ و اعلی حضرت کانفرنس، میلاد مصطفیٰ کانفرنس، میلاد مصطفیٰ کانفرنس۔
تشریف رکھیں، آپ تشریف رکھیں۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ الکرام و ابنہ الکریم
وبارک وسلم صلاتم وسلاما علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. انشاءاللہ اب تھوڑی دیر میں حضور مفکر اسلام کے خطاب سے آپ اور ہم سب محظوظ ہوں گے. نہایت ہی خاموشی کے ساتھ تشریف رکھیں اور انشاءاللہ تھوڑی دیر کے بعد انشاءاللہ حضور مفکر اسلام سے ہم اور آپ استفادہ کریں گے. میں کچھ باتیں عرض کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں, اسے سماعت فرمائیں. تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, عظمت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو چھپانا یہ فکر اسلامی نہیں ہے, یہ فکر یہودیت. قرآن مقدس کی اس آیت کی تفسیر پڑھ لیجئے, ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وانتم تعلمون. یہ جو فرمایا گیا کہ جو حق تم جانتے ہو اسے چھپاؤ نہیں. مفسرین فرماتے ہیں کہ یہودی توریت کے اندر رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جن عظمتوں کو وہ پڑھتے تھے وہ عظمتیں اپنی قوم کو بتاتے نہیں تھے. انہیں ڈر تھا کہ حضور کی عظمتوں کو سن کر کے کہیں لوگ حضور پر ایمان نہ لائیں, اس لیے وہ اس عظمت والے باب کو چھپا دیا کرتے تھے. تو قرآن نے کہا چھپاؤ نہیں, وہ حق کیا ہے میرے مصطفیٰ جان رحمت کی عظمت ہے, ان کی عظمت ہے. تو یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ اعلی حضرت عظیم البرکت امام اس کو محبت نے دانے سے لے کر پینے تک اور زمین سے لے کر کے محشر تک ہر جگہ پر حضور کی امت کی توجہ کو رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف کرائی. اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ جو کچھ ملا ہے اور قیامت تک جو کچھ ملے گا وہ حضور کے صدقے ہی میں اللہ عطا فرمائے گا. اسی لیے شکرانہ بھی بجا لاتے ہیں, حمد باری تعالی بھی بجا لاتے ہیں, تو یہی تو کہتے ہیں وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہم تن کرم بنایا, ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستھا بتایا. ہم تن فرمایا, سر کے بالوں سے لے کر پیر کے ناخن تک میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ناخن مبارک بھی اور سر کے بال بھی پوری دنیا کو خیرات تقسیم کرنے والے ہیں. اور آپ دیکھو حضرت خالد بن ولید کو فتح ملتی تھی مصطفیٰ پیارے کے موئے مبارک شریف کے صدقے میں, اور حضرت امیر معاویہ نے وصیت فرمائی کہ جب میں اس دنیا سے جاؤں تو ناخن مصطفیٰ کو میری پلکوں پہ رکھ دینا.
سبحان اللہ سبحان اللہ.
اسی طریقے سے آپ دیکھیں فتح بھی نصیب ہوتی ہے تو حضور کے صدقے میں. لیکن اعلی حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت نے کہا نا, تیرا کھائیں تیرے غلاموں سے الجھے ہے منکر عجب کھانے غرانے والے. اور یہ شعر آپ سنیں اور اندازہ لگائیں کہ اعلی حضرت عظیم البرکت نے کیا خوب کہا. اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی, نجدیوں کلمہ پڑھانے کا بھی احسان تھا. اب قرآن کی روشنی میں بتاؤں فکر یہودیت اور فکر وہابیت تاکہ آپ سمجھ لیں. قرآن کہتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے جب یہودیوں کی کافروں کے ساتھ جنگ ہوتی تو کس کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں؟ یہ بھی قرآن کی روشنی میں اللہ نے فرمایا, وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ. قرآن کہتا ہے کہ کافروں کے ساتھ جب یہودی جنگ کرتے تھے تو کیا دعا کرتے تھے؟ یہ دعا کرتے تھے, اے اللہ تیرے آخری نبی جو مبعوث ہونے والے ہیں اس محبوب کے صدقے میں ہمیں فتح عطا فرما دے. تو اللہ ان کو فتح عطا فرماتا تھا. آپ اندازہ لگائیں
اسی لیے اعلی حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت نے کہا نجدیوں کو جن کی فکر یہودیوں سے ملتی ہے کہ ہاں تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی، نجدیوں کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا کہ تمہیں فتح بھی ملتی ہے تو حضور کے صدقے میں، ایمان ملا حضور کے صدقے میں، زندگی ملی حضور کے صدقے میں. اب یہاں ایک اور چیز عرض کروں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق کو مضبوط کرنا یا مضبوط کرانا یہ اللہ کی سنت ہے. اللہ چاہتا ہے کہ محبوب سے رشتہ ٹوٹے ہی نہیں، غلاموں کا رشتہ محبوب سے بنا رہے، اس لیے ہر ان چیزوں پر پہرے لگائے جن سے محبوب کی شان کے اندر بے ادبی ہوتی. آپ اندازہ لگائیں، آپ اگر کسی سے ملنے کے لیے گئے، اس کے دروازے پر 8 گھنٹے آپ بیٹھے تھے، نہ ڈور بیل آپ نے بجایا، نہ دروازے پر آپ نے دستک دی، نہ باہر سے آپ نے آواز لگائی، 8 گھنٹے بیٹھ کر کے آپ بغیر آواز لگائے دستک دیے ڈور بیل بجائے آپ ریٹرن ہو گئے. دوسرے دن ان سے ملاقات آپ کی ہوئی اور آپ نے ان سے کہا جو صاحب مکان ہیں کہ میں آپ کے گھر پر آیا تھا لیکن یار آپ کو ملے ہی نہیں. وہ پوچھے گا میں تو گھر میں ہی تھا. وہ شخص کہے گا میں 8 گھنٹے آپ کے در کے گھر کے دروازے پر بیٹھا رہا، ڈور میں 8 گھنٹے تک بیٹھا رہا لیکن آپ سے میری ملاقات نہیں ہوئی. تو وہ شخص کہے گا کیا تم نے ڈور بیل بجایا تھا؟ وہ کہے گا نہیں. کہا تم نے دستک دی تھی دروازے کو؟ کہا نہیں. کہا تم نے آواز لگائی تھی؟ وہ کہے گا نہیں. کہا عجیب بے وقوف آدمی ہو، اتنی دیر تم دروازے پر بیٹھے رہے، ڈور بیل بھی تم نے نہیں بجائی، دستک بھی تم نے نہیں دی، آواز بھی تم نے نہیں لگائی، اب تم یہ کہتے ہو کہ میں تم سے ملنے آیا تھا؟ عجیب احمق آدمی ہو، دروازے پر تم دستک دے دیتے، میں تم سے مل لیتا، میں تو اندر ہی تھا. یہ بات صحیح ہے یا نہیں؟ آپ جواب دیں. آپ سے کوئی ملنے آئے، 8 گھنٹے باہر بیٹھ کے چلا جائے، دستک نہ دے، ڈور بیل نہ بجائے، آواز نہ لگائے، اور پھر وہ یوں ہی چلا جائے اور کہے میں آپ سے ملنے آیا تھا آپ ملے نہیں، تو آپ اس کو بے وقوف کہیں گے یا عقل مند کہیں گے؟ لیکن یہاں انداز قرآن دیکھیے، اللہ فرماتا ہے ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون. محبوب سے جب تم ملنے کے لیے جاؤ تو نہ دروازے پہ دستک دو، نہ آواز لگاؤ، بلکہ چپ چاپ بیٹھے رہو. اور اگر تم نے آواز لگائی تم بے وقوف ہو. میرے مولا اندر حضور ہے، پتا کیسے چلے گا کہ باہر کون آیا ہے؟ تو جواب ملے گا نادان، وہ صرف باہر آنے والے کو نہیں جانتے، اس کے دل کی حقیقت کو بھی جان لیا کرتے.
سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت.
ایک صحابی اپنی والدہ سے اجازت لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جانے کی خواہش کا اظہار کرتے ہیں. ماں نے کہا بیٹے ہمیشہ تو حضور کی اقتداء میں نماز ادا کرتے ہو، کبھی اجازت لینے کی ضرورت پیش نہیں آئی، آج اجازت کیوں لے رہے ہو؟ عرض کرتے ہیں امی جان خواہش ہے کہ آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مغفرت کی دعا کرا لوں، اس لیے آپ سے میں نے اجازت لی. ماں نے کہا جاؤ بیٹے، اس سے بڑھ کر کے سعادت کیا ہوگی کہ لبہائے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے تمہاری بخشش کی دعا ہو جائے. گئے وہ صحابی، ظہر کی نماز انہوں نے ادا کی، موقع کا انتظار کرتے رہے کہ وقت ملے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا مدعا پیش کریں. موقع نہ ملا، صحابہ کا جمع غفیر تھا، سب اپنے اپنے معروضات پیش کر رہے تھے. عصر کا وقت ہوا، عصر کے بعد بھی موقع نہ ملا، مغرب کا وقت ہوا، موقع نہ ملا، عشاء کی نماز سرکار نے ادا فرما لی. اب وہ سوچتے ہیں عرض کروں تو کیسے کروں؟ اتنے میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور اپنے دولت قدے کی طرف بڑھے. وہ صحابی ہاتھ باندھے ہوئے پیچھے پیچھے حضور کے تشریف لے جا رہے ہیں. آقا نے مڑ کر دیکھا اور فرمایا اللہ تمہاری اور تمہارے ماں باپ کی مغفرت فرمائے.
سبحان اللہ.
غلام نے کہا نہیں، آقا نے خود کہہ دیا. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ اندازہ لگائیں قرآن حضور کی بارگاہ کا ادب بتاتا ہے. اب فیملی لائف ہے, فیملی لائف, بھائی بہن کا جھگڑا, میاں بیوی کا جھگڑا, باپ بیٹے کا جھگڑا, چچا بھتیجے کا جھگڑا, یہ جھگڑا تو فیملی لائف ہے, اس میں ہوتا ہے. اب جھگڑے کے مسئلے کو سولو کہاں کیا جائے؟ تو میرا رب چاہتا ہے کہ معاملہ کوئی بھی ہو, جانے والا محبوب کے پاس ہی جائے.
سبحان اللہ.
اس نے فرمایا ان تنازعتم فی شیء فردوه الی اللہ والرسول.
سبحان اللہ سبحان اللہ.
میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, آپ اندازہ لگائیں عمل بندہ خدا کی رضا کے لیے کرتا ہے, لیکن آپ جانتے ہیں حضور مفکر اسلام تشریف لائے, آپ کے مشائخ تشریف لاتے ہوں گے, علماء تشریف لاتے ہیں. اب آپ سوچیں کہ یہ علماء اور مشائخ سے آپ کا تعلق رہے اور ان کے دل میں آپ کی محبت رہے اور آپ کے دل میں ان کی محبت رہے, اس کی علامت کیا ہے؟ تو ایک چیز یہ ہے کہ جب تک آپ ان کا ادب کریں گے آپ کی قدر بھی کی جائے گی اور رشتہ بھی باقی رہے گا. آپ دیکھتے ہوں گے نا گھر میں روزانہ کچھ مسئلے ہوتے ہیں, اگر بیٹا باپ کے سامنے زبان کھول دے باپ کے دل میں اس کی محبت کم ہو جاتی ہے, رشتہ کمزور ہو جاتا ہے, تعلق کمزور ہو جاتا ہے. بیوی شوہر کے سامنے بے ادبی کا مظاہرہ کرے رشتہ کمزور ہو جاتا ہے, بیٹا ماں کے سامنے زبان درازی کرے رشتہ کمزور ہو جاتا ہے. میرے کریم نے قرآن مقدس میں حضور کا ادب کس طریقے سے بتایا اور فرمایا عبادت بھلے تم میری کرتے ہو لیکن محبوب کا ادب کرو ورنہ تمہاری عبادتیں چھین لی جائیں گی اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا, اس لیے کہ محبوب کے ادب سے محبوب سے تمہارا رشتہ جڑا رہے گا اور ان سے رشتہ سلامت ہے تو دنیا میں تم بھی سلامت ہو اور آخرت
میں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ.
کوئی معاملہ ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فیصل مانو, حاکم مانو, اور اگر کوئی نہیں مانتا تو قرآن نے اس کے مومن ہونے کی نفی فرما دی, وما کان للمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا ان یکون لهم الخیرۃ من امرهم. اندازہ لگائیں فلا وربک لا یؤمنون حتى یحکموک فیما شجر بینہم. یہ قرآن کی آیتیں بتا رہی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق کو مضبوط رکھنا یہ ایمان کی حلاوت ہے اور ساری عبادتوں کی قبولیت کا دار و مدار ایمان پر ہے. اور اعلی حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت نے پوری زندگی اسی ایمان کی سلامتی اور تعلق بالرسول کو مضبوط کرنے ہی میں خرچ فرمائی. اسی لیے شیر بشہل سنت علیہ رحمت و رضوان سے کسی نے پوچھا کہ اعلی حضرت نے کتنوں کو مسلمان کیا تو جواب میں شیر بشہل سنت علیہ رحمان نے جواب دیا کہ میرے اعلی حضرت نے کتنوں کو مسلمان کیا یہ تو نہیں معلوم لیکن کروڑوں مسلمانوں کو کافر ہونے سے بچا
لیا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ.
تو اعلی حضرت کا یہ پیغام محبت رسول, تعلق بالرسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مضبوط کرو. اور یہاں آخری بات اثر کے گفتگو سمیٹوں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کل بروز قیامت بندہ محشر کے معاملے کے اندر سوال سے بچ جائے یا اس کی نجات ہو جائے اس کا طریقہ کیا ہے؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ جو قبر کے امتحان میں پاس ہو گیا نا وہ انشاءاللہ محشر کے امتحان میں بھی پاس ہو جائے گا. اب میں سوال پوچھتا ہوں, قبر میں ایمان سے متعلق سوال ہوگا یا عمل سے متعلق؟
سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ.
ایمان
بے شک بے شک.
تمہارا رب کون، تمہارا دین کون کیا ہے، اور ان کے بارے میں تم کیا کہتے تھے۔ اعلی حضرت نے قبر کے مسئلے کو آسان کرنے کے لیے اور قبر کے امتحان میں کامیابی کے لیے ایمان کے حوالے سے اور تعلق بالرسول کے حوالے سے اتنا درس دیا کہ آدمی کی پوری توجہ کو مکینہ گنبد خضرا کی طرف مائل فرما دیا۔ اور اسی لیے مجھے یاد ہے کہ سرکار حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمت و رضوان کے خلیفہ شیخ فضل الرحمان صاحب علیہ الرحمت و رضوان جب ان کی محفل میں مدینہ منورہ میں حاضری ہوئی تو میں ان کو سنگترے چھل کر کے دے رہا تھا، تو وہ جب ہاتھ میں لیے تو خدا کی قسم کیا شعر انہوں نے پڑھا، دل مچل اٹھا۔ وہ شعر پڑھ رہے تھے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے،
سبحان اللہ، سبحان اللہ،
دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ اور پھر جو انہوں نے شعر کہا تو یقیناً آرام کی زندگی گزارنے والے، تعیشات کی زندگی گزارنے والے، آسائش کی زندگی گزارنے والے کے لیے بھی اعلی حضرت نے ایک نسخہ عطا فرمایا۔ اب تو نہ روک اے غنی عادت سگ بگڑ گئی، میرے کریم پہلے ہی لقمہ تر کھلائے کیوں۔
سبحان اللہ،
اب سنو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جو یہ فرمایا گیا ماں باپ سے زیادہ، رشتہ دار سے زیادہ، سارے انسانوں سے زیادہ حضور سے محبت کرو، اس کی وجہ یہ ہے کہ قیامت میں ماں چاہے گی کہ میں اپنے بیٹے کو فدیے میں دے کر کے میری جان چھڑا لوں اور جنت میں چلی جاؤں۔ نہ باپ بیٹے کو پوچھے گا، نہ ماں بھائی بیٹے کو پوچھے گی، نہ کوئی کسی کا پرسان حال ہوگا، تو کون کام آئے گا؟ تو اعلی حضرت کہتے ہیں ماں جب اکلوتے کو چھوڑے ہاں ہاں کہہ کے بلاتے گئے ہیں، تو کل بروز قیامت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو عظیم ذات ہوگی جو اپنے ماننے والوں کو اپنے دامن میں پناہ دے رہی ہوگی۔ وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو، جو کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے۔
سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
اس لیے انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ ایمان مضبوط کرو اور اس کے ساتھ اعمال صالحہ کے پیکر بن جاؤ، انشاءاللہ دنیا میں بھی اللہ کامیابی اور محشر میں بھی اللہ رب العزت کامیابی عطا فرمائے گا۔ اب آخری بات اگر حضور اجازت دے تو، اب ایک اعتراض کیا جاتا ہے مسلک اعلی حضرت سے متعلق کہ یہ کیوں، مسلک غوث کیوں نہیں، مسلک خواجہ کیوں نہیں؟ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ماہ محرم شریف ابھی گزرا گزرا نا، آپ سے سوال پوچھتا ہوں، امام حسین کی شہادت کی تاریخ کون سی ہے؟ جی، اور حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی تاریخ، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کی تاریخ، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی تاریخ، سارے علماء متفق ہیں اس بات پر کہ بعد از انبیاء سب سے اونچا مقام سیدنا صدیق اکبر کا ہے، سب متفق ہیں۔ تو اب میں یہ کہوں کہ آپ سیدنا صدیق اکبر سے امام حسین کا مرتبہ بڑا مانگتے ہو، اس لیے کہ آپ کو تو امام حسین کی شہادت کی تاریخ یاد نہیں، یاد ہے، اور صدیق اکبر کی شہادت وصال کی تاریخ یاد نہیں، تو آپ کہیں گے نہیں بھائی، ہم تو جو شریعت نے بتایا اس کے اعتبار سے سیدنا صدیق اکبر کے مقام کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور سارے انبیاء کے بعد بڑا مقام مانتے ہیں۔ میں پوچھتا ہوں جن جنگوں میں حضور شریک ہوئے، جو غزوہ احد کا نہیں منایا جاتا وہ دن، غزوہ بدر کا دن نہیں منایا جاتا، اللہ ماشاءاللہ کہیں کچھ محفل چھوٹی موٹی ہوتی ہوگی، تو اور محرم شریف، تو سنو، اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ سیدنا صدیق اکبر کا مرتبہ ہمارے نزدیک معاذ اللہ کم ہے یا فاروق اعظم کا مرتبہ کم ہے، نہیں، معاملہ دراصل یہ ہے کہ ان کے مقابلے میں کھلے ہوئے کافر آئے تھے، اور امام حسین کے مقابلے میں کلمہ پڑھنے والے آئے تھے،
بے شک بے شک،
اور سنو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ رب العزت نے یہ عاشورہ اور یہ ماہ محرم اور امام حسین کی محبت ہمارے دل میں اس لیے ڈالی اور یہ محفل منعقد کرنے کی توفیق اللہ نے اس لیے عطا فرمائی کہ اب سب سے بڑا خطرہ قیامت تک جو تمہیں آنے والا ہے وہ نام نہاد کلمہ پڑھنے والوں سے ہی ہوگا. اس لیے یاد رکھو جب اس طریقے کے لوگ آئیں تو دیکھ لینا کہ حسینی کون ہے اور یزیدی کون ہے. تو مسلک اعلی حضرت کہہ کر ہم یہ واضح کر رہے ہیں کہ ہم الحمدللہ حسینیت کے ساتھ ہیں، یزیدیت کے ساتھ ہیں.
بے شک سبحان اللہ.
سمجھ گئے؟ ورنہ مقام خواجہ کا اعلی حضرت سے بڑا ہے، مقام غوث پاک اعلی حضرت سے بڑا ہے. اعلی حضرت خود فرماتے ہیں کہ ہندوستان کی سرزمین پر جن آستانوں پر دعائیں قبول ہوتی ہیں ان میں سے ایک آستانہ میرے خواجہ کا بھی ہے.
سبحان اللہ.
بس انہی کلمات پر میں اپنی گفتگو مکمل کرتے ہوئے آپ سے عرض کروں گا، سنی دعوت اسلامی سے وابستہ ہو جاؤ، عقیدے کی بھی حفاظت ہوگی اور اعمال صالحہ کا جذبہ بھی پیدا ہوگا. اللہ مجھے آپ کو سب کو مسلک اعلی حضرت پر قائم رکھے اور رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.